الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله النبي بعده أما بعد نبي نظم حضرات نے سنی ہر شعر اپنے اندر بڑی معنویت اور بڑی گہرائی رکھتا ہے. ممکن ہے کچھ احباب کو نظم سمجھ میں آئی اور کچھ احباب کو نہیں آئی, لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ مجالس میں شرکت کرتے رہیں ہونے والے اجتماعات میں حاضری ہوتی رہے گی. اس لائن کی باتیں سننے کا موقع ملتا رہے گا ان شاء اللہ, پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے. ایک شعر ابھی آپ حضرات نے سنا, باتیں اگر خراب ہو دنیا خراب ہے, آدمی کا اندرون اگر اچھا نہیں ہے تو باہر جو کچھ بھی اپنے کو میسر ہے اسے دیکھ کر آدمی بڑا خوش ہوتا ہے. اس کی حیثیت خراب جیسی ہے, دور سے پانی نظر آنے والی چیز قریب پہنچنے کے بعد پانی نہیں رہتا. پیاسے آدمی کی سب سے زیادہ مطلوب چیز پانی ہوتا ہے, اس کی فکر میں پانی, نظر میں پانی, کوشش پانی, جہاں دوڑ دھوپ پانی کی تلاش میں. ایسے آدمی کو چلتے چلتے دور میدان میں پانی دکھائی دیتا ہے, بڑا خوش ہو کر بڑی امیدوں کے ساتھ وہ وہاں پہنچتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ دھوپ کی وجہ سے چمکنے والی ریت پانی دکھائی دے رہی, ایک قطرہ بھی پانی کا اسے نہیں ملتا. اسی کو کہتے ہیں کہ اگر باطن اچھا نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کیا ہے, یہ سراب ہے. ظاہر تیرا مثال گلستان ہوا تو ظاہر میں دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے بڑی سرسبزی ہے, بڑی شادابی ہے, بڑے باغ و بہار ہے, بڑا ساز و سامان ہے, بڑی مال و دولت ہے, بڑی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں. جو دیکھ رہا دیکھ کے یہ سمجھ رہا غلط فہمی میں بڑی مزے کی زندگی میں ہے, وہ خود بھی یہ سمجھ رہا میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے, تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ گویا اسے جو زندگی ملی ہوئی ہے وہ گلستان جیسی ہے, باغ جیسی. کہتے ہیں کہ ظاہر اگر گلستان میں جیسا ہے لیکن اگر باطن اچھا نہیں ہے تو یہ سب شراب کے جیسا ہے. اب تھوڑا سمجھ میں آیا ہوں گا, بہنیں بھی سن رہی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ظاہر بہت اچھا بنا لیا, ایک سے بڑھ کے ایک کپڑا, قیمتی سے قیمتی زیور, عمدہ سے عمدہ چوڑیاں, مہنگی سے مہنگی بالیاں, نگینے لگے ہوئے چھلے, رنگ دار ہاتھ, پھول لگے ہوئی چوٹی, سرما لگائی ہوئی آنکھیں, خمدار بنائے ہوئے ابرو, یہ سب بہت اچھا بنا لیا مگر اندر اچھا نہیں ہے, سب بیکار. اب اندر اچھا نہیں ہے کا کیا مطلب ہے, اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے. اعتقاد اچھا نہیں ہے, نیت اچھی نہیں ہے, اخلاق اچھے نہیں ہیں، جذبات اچھے نہیں ہیں، فکریں اچھی نہیں ہیں، باہر یہ سب ہے، بیکار ہے، بول رہا کچھ بھی نہیں. باطن اگر خراب ہو، ظاہر دنیا خراب ہے، ظاہر تیرا مثال گلستان ہوا تو کیا. دیکھنے میں بہت اچھا نکلا لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آدمی کا اندرون اچھا نہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ایک اور بات ذہن میں رکھی، اندرون میں بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں دکھن ہے، داڑھوں میں تکلیف ہے، کلیجے میں کھینچاؤ ہے، کلیجے حرکت برابر نہیں ہے، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، جگر میں سوراخ پڑ گئی، میدا بگڑ گئے، آنکھیں سوکھ گئی، اب یہ اوپر عمدہ کپڑے، بہترین زیور، شاندار چوڑیاں، مردوں کو قیمتی شیروانیاں، عمدہ قسم کا پوشاک پینٹ، 2000 کی اینک، 10000 کی گھڑی، 18000 کا موبائل، کیا کریں گے بھائی؟ اندر ویسا باہر کوئی اہمیت دیتا ہے وہ بیمار؟ باہر کی ان چیزوں کو وہ بیمار کوئی اہمیت دیتا ہے؟ اور سمجھ میں آیا، باطن اگر خراب ہے، دنیا خراب ہے، ظاہر تیرا مثال گلستاں ہوا. اسی لیے اب اپنا ذہن چونکہ وہ دنیا کی طرف چلتا، مادیوں کی مادیت کی طرف چلتا، بلکہ مادیت کی مثال دیا میں آپ کے سامنے، لیکن شعر میں مادیت کو نہیں بدلایا جاتا. یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باطن اچھا ہونا چاہیے، اندرون بہتر ہونا چاہیے، اعتقاد اچھا ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ایمان میں کمال ہو، نیت میں پاکیزگی ہو، اخلاق میں بہتری ہو، فکروں میں پاکیزگی ہو، برے جذبات سے اندرون پاک ہو، یہ ہونا چاہیے. یہ اگر ہے اور ظاہر کہ زیادہ اچھا نہیں ہے تب بھی کام چلتا. اب ان سب چیزوں پر مختلف مجالس میں روشنی ڈالی جاتی رہی. آج کے موقع کی مناسبت سے مجھے کچھ بات سناتے ہوئے اندرون کی بعض خرابیوں کی نشاندہی اس مجلس میں کرنے کا خیال ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات کے خالق ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے حاکم ہیں، پوری کائنات کے رب ہیں، سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتے ہیں، سب پر انہی کا حکم چلتا ہے، نفع نقصان انہی کے ہاتھ میں، صحت موت انہی کے قبضے میں ہے، عزت ذلت انہی کے اختیار میں ہے، فراخی تنگی سب کچھ ان کے حکمت اور مصلحت کے تحت ہیں. اسی لیے فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے. اگر یہ سمجھ میں آیا تو پھر یہ چیزوں میں مختلف قسم کی تاثیریں ماننا یہ صحیح عقیدہ نہیں ہو سکتا. مہینے میں خراب تاثیر مان لیے، بولے سفر میں شادی نہیں کری، مہینے کو مؤثر سمجھ لیے، سورج گرہن کے ساتھ، چاند گرہن کے ساتھ، عجیب عجیب قسم کی عقیدے لوگوں نے بہت بدل. ایک صاحب کا سوال میرے پاس آیا تو سن کے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت میں نماز پڑھنے کی تلقین کی، چاند گرہن کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ فرمایا، لیکن سنا ہے کہ بعض عورتیں یوں کہتی ہیں کہ مخصوص عورتیں جنہیں حمل ہو انہیں لیتے ہی رہنا چاہیے، اٹھنا ہی نہیں چاہیے، چاہے پوری نماز کا وقت جائے ان کو اٹھنا نہیں۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، سورج گرہن ہو تو نماز ادا کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا ایسا سورج گرہن یا چاند گرہن، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ ہی ظاہر کر کر کے اپنی قدرت کو بتلاتے ہیں۔ دیکھو ہم چاہیں تو دن کو رات بنا دیں، ہم چاہیں تو سورج کی شعاؤں کو روک دیں، اور ہم چاہیں تو چمکتی ٹکیا کو تاریخ بنا دیں۔ ان کی قدرت ہے، متوجہ کرنے کے لیے پروردگار عالم یہ نشانیاں بتلاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگیں، یہ ذکر میں لگیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، معافی مانگیں، استغفار کریں، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں۔ اس واسطے یہ جتنے توہمات ہیں، وہم کی چیزیں ہیں، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، اور اس میں نسبت عام طور پر خراب اثر کی چیزوں کی طرف لوگ کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ جب چاہیں گے تو جب کسی کو کوئی نقصان پہنچانا وہ چاہیں گے تو اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور جب وہ محفوظ رکھنا چاہیں گے تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ منحوس سمجھتے ہیں سفر کے مہینے کو، خاص طور سے ابتدائی 13 دن کو بہت منحوس سمجھتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ منحوسیت بدعملی کا نام ہے، منحوست معصیت میں ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہمارے خلاف فیصلے اترتے ہیں اور انسان مصائب میں گرتا ہے، تو اصل چیز تو معصیت ہے، نافرمانی، اس سے بچنا، تو منحوس چیز نافرمانی اور بابرکت چیز فرمانبرداری۔ اسی لیے کبھی عقیدہ توحید کو متاثر ہونے نہیں دینا، اگر یہ بگڑا تو اندروں پورا بگڑ گیا، باطن خراب ہو گیا۔ اور کیا ہیں باطن کی خرابیاں؟ ان کی لمبی چوڑی فہرست۔ آج مجھے خیال آ رہا ہے کہ ان باطن کی خرابیوں کی طرف متوجہ کیا جائے جو بالکل ابتدائی طور پر وجود میں آئی تھی۔ سب سے پہلا جو جرم ہوا، اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کرنے سے جس مرض نے شیطان کو روکا، یعنی میں بڑا اور سامنے والا چھوٹا، جسے کہتے ہیں کبر، تکبر، اترانا، اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر سمجھنا، کمتر جاننا، جس کو ہم لوگ انانیت کہتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ بیماری ہے، اپنے اندر ہے کیا دیکھ لینا، ہے تو باطن خراب ہے سب۔ اور عام طور پر رہتی ہے یہ بیماری، آسانی سے جاتی نہیں۔ ایک بزرگ آدمی اور ایک ان کے بیٹے، دونوں ایک بزرگ کے پاس رمضان میں اعتکاف کرنے کے واسطے، رمضان کا آخر اشرا، شب بیداری میں مصروف، رات تمام عبادت میں، عبادت کرے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، تہجد پڑھے، کچھ لوگ سو رہے تھے۔ بیٹا ہم لوگوں کو دیکھ کے بابا سے بولا، کیسے لوگ ہیں یہ، سونے کے واسطے آئے ہوں گے؟ بابا بولا، بیٹا تو بھی سو جاتا تو اچھا، بیٹے تم بھی سو جاتے تو یہ اچھا تھا تمہارے جاگنے سے، اس واسطے کہ وہ سوئے ہیں تو کم از کم گناہگار نہیں ہیں، تم بیدار رہ کے گناہ کرو. کہ تم نے چار رکعتیں کیا پڑھی، دوسرے کی حقارت دل میں آ گئی. یہ روگ نکالنا، بیماری بہت بڑی بیماری، دل پر حملے سے زیادہ خطرناک، ٹی وی سے زیادہ پرخطر، کینسر سے زیادہ ہلاک کر دینے والی، برس اور جزام سے زیادہ خطرناک، جو بڑی سے بڑی جسمانی بیماری ہو سکتی ہے اس سے بڑی بیماری باطن کی اندر انانیت کا. اس کے علاج کی ہمیشہ فکر کرنا، کوئی جملہ ایسا نہیں نکالنا زبان سے جس سے بڑا فنز آئے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے ہوئے یوں سمجھنا کہ سب سے خراب میں ہوں، سب مجھ سے اچھے. ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے اپنے استاد محترم سے سنا، کھیت میں جا رہے تھے، مینٹ کے اوپر چل رہے تھے، مینٹ پر ایک ہی آدمی کی چلنے کی مشکل سے جگہ رہی، کھیت کے بیچ میں جو چھوٹا سا کٹا بناتے ہیں کھانے کو روکنے کے واسطے، اس کے اوپر سے چل کے ہم جا رہے، اسی کے اوپر سے سامنے سے کتا. اب یہ سوچے کہ اسے نیچے بھگا دے، پھر سوچے میرے اوپر جانے میں کیا حرج ہے، آ رہا ہے تو اب اس کو کہے کو بھگاؤں اور جناب اس کو کہے کو اترنے پر مجبور کروں، کیوں ایسی حرکت کروں کہ وہ ڈر کے وہاں سے ہٹ جائے. خود ہی نیچے اتر، دل میں بات آئی، اچھا ہوا اتر گئے، تھوڑا پانی لگ گیا، تھوڑا کیچڑ لگ گیا، ذرا سا پانی سے دھو دیتے دھو دیں گے زائل ہو جائے. لیکن اگر تمہارے اندر اپنے آپ کے بارے میں یہ تصور ہوتا میں بہت اچھا ہوں بہت خراب، اور اس کی وجہ سے تمہارے نفس کے جذبے کو تسکین ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے جو گندگی پیدا ہوتی تھی وہ سات سمندروں کے دھونے سے بھی نہیں جاتی. اب دیکھیں گے آپ، یہ بیماری عام طور پر ہے کہ سب دوسرے سب حقیر اور میں سب سے اچھا. اس بیماری کے دور کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ پابندی شروع کرو، بولے جیسا سنو، علم کو تازہ رکھیں، اپنی حقیقت پر نظر کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس سلسلے میں یاد رکھیں. اللہ نے سخت منع فرمایا ہے کبر سے، اور اللہ نے بڑی مذمت بیان کی ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہدایت دی ہے اس بات کی کہ لوگوں کا کام عاجزی انکساری ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، سکون و وقار سے چلتے ہیں، اتراتے ہوئے نہیں چلتے، یعنی ان کی چال میں تواضع ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جو زیادہ پابند نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ غرور و گھمنڈ پیدا ہونے کا چانس بھی کم رہتا ہے، لیکن یہ جو دو چار رکعت بڑھ کے پڑھ لیتے ہیں یہ لوگوں میں بہت آنا شروع ہو جاتا. نہیں پڑھنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ کہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. آپ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، یوں کہیے کہ اگر میں پوری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہا تب بھی اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتا. یہ تو ان کا انعام ہے، اکرام ہے، احسان ہے، فضل ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا سر اپنے دربار میں جھکانے کی توفیق دے دی. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عبادت میں لگے، پھر ڈرتے رہنا پتا نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. اب اگر یہ کبر سے اندرون صاف ہوا، حاضرین کے ساری آئی تو سمجھنا چاہیے کہ اندرون میں بہتری آئی, باقی نہ اچھا ہو گیا باقی نہ خراب ہو گئی. سجدہ کرنے سے شیطان کو اسی مرض نے روکا اور یہ نفس کا خاص تقاضا ہے, سمجھیے دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھیے. اس کے بارے میں عام آدمی تو عام آدمی ہے, سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام بھی یوں ارشاد فرما رہے, مما ابری و نفسی, نفس سے بری نے یعنی چوکنا ہے, فکر مند ہے, اس وقت سے کبھی بھی اس کے بارے میں خوش گمانی میں گرفتار نہیں رہنا, ہر دوسرے سے تو اچھا گمان رکھو. اندرون کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے, اپنے سے اچھا گمان, اپنے بارے میں بہت اچھا گمان اور ہر دوسرے کے بارے میں برا گمان, بدگمانی اندرون کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور یہ بہت پائی جاتی ہے ماحول میں, معاشرے میں. اسی بدگمانی کے نتیجے میں میاں بیوی میں جھگڑے چلتے ہیں, اسی بدگمانی کے نتیجے میں گھروں میں خاندانوں میں چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان میں بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں. اسی کے بارے میں برا گمان اگر کرنا ہے اس کی دلیل بھی رکھنا, دلیل میں بدگمانی کی, اس لیے اسلام میں حرام ہے, فرمایا گیا ان بعض الظن اسم, بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے. کون سے گمان گناہ ہے؟ بدظنی, بدگمانی ہے گناہ. گھروں میں اس کا خاص خیال رکھیں, عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی نہ کریں, عورت مرد پر اور مرد عورت پر شک کی نظر خامخا نہ ڈالے, رشتے ٹوٹ جا رہے صرف بدگمانی کی وجہ سے, نفرتیں بڑھ رہی ہیں بدگمانیوں کی وجہ سے. کھلے ہوئے طور پر کوئی خرابی سامنے آئے اس کا علاج کیجیے تدبیر کے ذریعے سے, خامخا بدگمانی یہ بڑی خطرناک چیز, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. تو اپنے نفس سے البتہ بدگمان رہنا, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. اپنے نفس سے رکھو بدگمانی, اس واسطے کہ اس کا دشمن ہونا سراحتن آیا ہے. ایسے ہی شیطان, اس کے بارے میں کبھی مت سمجھنا یہ میری کبھی خیر خواہی کرے گا, اس لیے کہ یہ بھی دشمن ہونے کے اعتبار سے صریح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ دشمن ہے. ہم دشمن خیر خائی کیسے کریں گے؟ اس کو سمجھانے کے بعد سے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اگر وہ تہجد کو بھی اٹھا لیا تب بھی سمجھو گے اس میں اس کی کچھ بدنیتی کو دخل ہے. روزانہ ایسا پابندی سے تہجد پڑھتے, ایک دن نہیں اٹھ سکے وہ ٹائم سزا ہوگی, وہ کرتے مندر پڑتا شیطان کان میں آ کے, اور خود آنے کا لیلن طویل آرام کرو گی بہت ٹائم ہے. یہ آ کے اس نے مندر پڑھا اور یہ صاحب یہ سوچے گا ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے پڑھوں گا اور سو گئے, تہجد کا وقت ختم ہے, ابھی تہجد نہیں چھوٹی. اب یہ جو چھوٹی تو ان کو بڑا خلق ہوا, بڑا رنج ہوا, صبح سے رونا دھونا شروع کر دی, مسلسل روتے رہے دھوتے رہے, استغفار کرتے رہے, معافی مانگتے رہے, اللہ کو یاد کرتے رہے, نمازوں کو نمازیں پڑھتے رہے. دوسری رات آئی, اب یہ سو رہے معمول کے حساب سے, فوراً آ کے اٹھایا، ٹائم ہو گیا اٹھو تہجد پڑھ لو. میں کون ہے بھائی؟ میں وہی شیطان ہوں. تیرا کام تہجد کو اٹھانے کا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. تیرا کام تو سلانے کا ہے، تہجد کو اٹھانے کا کیسا؟ کسی کے پاس تقوا پرہیزگاری ایمان کی قوت ہوتی ہے تو اس کو پکڑ لے کے کبھی کبھی ذرا مجبور بھی کر دیتے، بولنا ہی بولنا ہے. جیسے صحابی نے پکڑ لیا تھا ایک شیطان، کہا تھا کہ تجھے تو لے جاؤں گا حضور کے پاس، ایسے ہی یہ بزرگ نے بھی پکڑ لیا، کہا کہ تجھے تو بولنا ہی ہے کہ تو پیسہ اٹھایا بولتا ہے. وہ بولا دن تمام روئے، تمہارے کو جو ثواب ملا وہ تہجد سے بڑھ کے مل گیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ روز کا ہی ٹھیک ہے، زیادہ نہ ملے. تو اگر اس سے کوئی اچھی چیز سامنے بھی آئی تب بھی محتاط ہی رہنا ہے آپ نے. نفس کے بارے میں تو بدگمانی رہنا، اپنے بارے میں ایک یہ روگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی فکر مند ہونا ضروری ہے. اللہ جل شانہ سے مانگتے رہنا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمتہ اللہ نے دعا مانگی، خود ہی میری دشمن بنی ہے خدایا، خود ہی کو میٹھا کر مجھے شاد کر. اور ابھی نظم آپ حضرات نے سنی، اپنے سے دور ہو کے اسے دیکھ ہی لیا، اپنے سے دور ہو کے اسے دیکھ ہی لیا، مجھ سے قریب ہو کے ہو پنہا ہوا کیا. آج تھا لیکن دکھائی نہیں دے رہا، اس کو دیکھنے کا مجھے راز معلوم ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مٹایا. پھر پروردگار عالم کی جلوہ فرمائی نمایاں ہوئی. تو اپنے سے دور ہونا، چھوڑنا، فنائیت پیدا کرنا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اسے یاد رکھو، جو معمولات بتائے جا رہے ہیں اس کی پابندی کرو، جو ہدایت دی جا رہی ہے مجالس میں شرکت کی وہ کرتے رہو، جو احتیاط برتنے کو کہا جا رہا ہے اس احتیاط برتو، زبان کی حفاظت کرو، دوسرے ہر دوسرے کی عزت کرو، اکرام کرو، احترام کرو، ضرورت پڑ جائے تو ضرورت مندوں کی خوب سے خوب تک خدمت کرو، بڑوں کے سامنے بچھ جاؤ، مسجد جانا ہو مجلس میں جانا ہو تو جوتیاں سیدھی کر دو، مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے براہ راست خدمت کرو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کی انانیت مٹتی ہے اور اپنی حقیقت پر نظر کرو، میری اصل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. وہ علم حقیقی مجھے مل جائے جس کے ذریعے سے یہ انانیت کی جڑ کٹ جائے. لیکن وہ ذرا چونکہ باریک بات ہوتی ہے، بڑے لوگ خاص مرحلے پر جب سنائیں اور سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا ہے. دوسرا اندرون کا روح کیا ہے؟ ضرورت کے بقدر چیزیں مہیا ہیں، اس کے باوجود کچھ چیزوں کو جی چاہتا ہے. جنت میں لباس بھی تھا، جنت میں غذا بھی تھی، ہے نا، بس ایک جگہ جانے سے منع کیا گیا، چاہت ہو گئی. اور اس چاہت کی تکمیل میں بھول کی وجہ سے اس چاہت کی تکمیل ہو گئی، فنسیا ولم نجد له عزما، بھول گئے، ایک بھول ہو گئی. اس کے نتیجے میں جنت سے اتارے گئے، ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ منع جو چیزیں کی گئی ہیں ان کی اگر چاہت ہو تو وہ چاہت کو پورا نہیں کرنا. یہ اندرون میں حرص اور طمع اور یہ جو چاہت ہوتی ہے इसके बारे में आदमी बड़ी कोशिश कर रहा है किसी सूरत में हो जाए। जिसको बाद लोग कहते हैं जिस चीज का मेरा जी चाहता है ना, हाँ से करे बगैर नहीं छोड़ता। अरे भाई देखो, जायजे ना जायजे हद में है, हद से बड़े है, दुरुस्त है ना दुरुस्त है, इजाजत है या नहीं है, हलाल है या हराम है, ये अंदरून में हिर्स का मादा पाया जाता है। और होना ये भी बात इनकी खराबियों में से बड़ी खराबी, इसके वास्ते कनाअत पैदा करना, जो जरूरत की चीजें पता जरूरत मिल गई बस है, मुझे मुस्तकिल तौर पर तो रहना है नहीं। हमेशा दो तो रहना है नहीं, और जो जो मैं कमाया उनमें से कोई सी भी चीज मेरे पास रहने वाली है, ऐसी सूरत में क्यों नाजायज की तरफ मेरा ध्यान जाए, और क्यों मना की हुई चीज की तरफ मेरी रहमत हो, मैं उससे बचूं, मुझे उससे परहेज करना चाहिए या ही बचना चाहिए। जैसे बार बार लोग आपस में जो नाराज होकर बोल लेते हैं वो कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं। बाबा साहब बेटे को बोल दिए, माँ आना इतने हजार रुपए लाके देना, कई साबित है कोशिश कर रहा हूँ नहीं आया गिरा तो क्या करूँ, नहीं हुआ फायदा तो कुछ कर, चोरी कर डाका डाल कुछ कर, मेरे को इतना ला मिले। इजाजत मिल सकती है मुमकिन है बाद बाद औरतें शोहरों पर भी कुछ ऐसा ही प्रेशर डाल दिए, अरे मेरी जितनी तनख्वाह है उसके हिसाब से मैं ला रहा हूँ, वो तो मैं होने वाला हूँ इतने तोले होना छोड़ा। जब भी घर में जाओ सिवाय सर में दर्द के कुछ नहीं है, इस बात हम बोलता उसका काम बनाना है तो रिश्वत लेना, रिश्वत लेके लाके पहुंचा तो रोज की घर के अंदर की जो दर्द सरी है उसका जरा उसको मसला बना हुआ, और नतीजे में आदमी ना जाए इसकी तरफ जाए, हिर्स नहीं रहना आदमी का। लाखों करोड़ों कमाने वाले कमाए, जाते वक्त में खाली हाथ ही लिए लेके गए, सो 10,000 की हाथ तक की घड़ी लेके गए, 18,000 के मोबाइल लेके गए, बेहतरीन कीमती नगीने वाला छल्ला लेके गए, और ये हारा कीमती ये लेके गए। कोई एक साहब तो बोले कि बेटा बाप के बारे में दोस्तों से बोला, अब्बा का इंतकाल हो गया, मिलाना धुलाना दुलाना है, जरा उनके मुंह में सोने का दांत है जरा वो निकाल के दो, क्या लेके जाने वाला है आदमी आज? जब लेके जाने वाला नहीं है तो इसकी तो दो रोटी दो बोटी बहुत है, फिर हिस्स का है करेगा? ये हिस्स नाफरमानी की तरफ ले जाती है, नाफरमानी का जो जज्बा अंदरून में है वो आदमी की आकिबत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए अंदरून के इस मरज को दूर करना, ये मरज अगर है अंदर तो बातें खराब है वो ले, इसे इलाज भी करना। तो इसी भी चीज रहने वाली नहीं है, मेरे को इन चीजों को चाहने से क्या फायदा? ऐसी एक बीमारी है नफ्स की, वो ख्वाहिश जिसके पूरा करने की इस्लाम ने इजाजत नहीं दी, उसे पूरा करने का दाइया, उसको पूरा करने का रोग, उसको पूरा करने की आदत, ये आदमी के अंदरून को तबाह कर दी। उसके इलाज के वास्ते कहते हैं कि जब भी तकाजा पैदा हो शरीयत के खिलाफ चीज का, हाबील ने हाबील को इसीलिए कत्ल किया था कि उसकी नफसानी जो ख्वाहिश थी वो उसकी तकमील उस जमाने के कानून के खिलाफ तौर पर करना चाहता है। پہلے جرائم ہیں یہ تین، پہلے قصور ہیں، ان میں سے ایک دو سہو کی وجہ سے ہوا، اسی لیے جب بھی کوئی خواہش پیدا ہو جس کو ہوائے نفسانی کہتے ہیں تو اس سے نفس کو روکنا، اگر اسے پورا کرنے کا مزاج ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اندرون میں بیماری جڑ پکڑی، باطن آدمی کا اچھا نہیں ہے، اور اگر باطن اچھا نہیں ہے، یہ سارے روگ موجود ہیں اور اپن دیکھنے میں بہت اچھے دکھے، شراب ہے شراب، اپنے بارے میں بھی فکر مند ہونا ہے ہر شخص کو، میں نے اپنے ظاہر میں اپنی شکل صورت پرہیزگاروں جیسی بنا لی، دینداروں جیسی میں نے شکل اختیار کر لی، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے دیندار جانتے ہیں، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھتے ہیں، کیا واقعی میرا اندرون میں صحیح ہے یا نہیں؟ اس واسطے کہ یہاں لوگوں کو تو دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن پروردگار عالم کے پاس تو پوری چیز کلیئر ہوئی ہے، اس واسطے صرف ظاہر کو درست کر لینا کافی نہیں ہے، اپنے باطن کو درست کرنے کی خاص محنت کرنا ہے، اور سلاسل تصوف میں اصلاح و تربیت کی لائن میں احسان اور سلوک کی تعلیمات میں داخلہ ہی عام طور پر ظاہر کو اسلام کے مطابق بنانے کے بعد ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بیعت ہونے کے خواہش مند ہیں، انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو، ظاہر مکمل شریعت کے سانچے میں ڈالنے کے بعد اپنے باطن کو درست کرنے اور پھر اللہ سے قریب ہونے کی تدبیریں معلوم کرنے کے لیے کسی سے ربط و تعلق قائم کرنا ہے، ہمارے سلسلوں کے جوڑ میں تو معمول تھا کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اجتماع کے ختم کے اوپر بہت سارے بیعت ہونے کی خواہش کرتے تھے، ان کی فہرست بنا دیتے تھے، فہرست بنانے کے بعد پہلے بول دیتے تھے ذرا فلاں فلاں کو دکھا دو یہ کون لوگ ہیں، وہ لوگ دیکھ کے سلیکٹ کرتے تھے کس کو کر سکتے ہیں کس کو نہیں کر سکتے، کیا دیکھتے تھے تو یہی دیکھتے تھے بھائی اگر آسان چیز کو اختیار کیا ہوا نہیں ہے تو یہ مشکل چیز کو کیسے اپنائیں، اپنے ظاہر کو درست کرنے کا تو بہت آسان کام ہے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر یہ نئی دکھنے والی باطن کی خراب حالت کو درست کرنے کے بعد جو محنت مجاہدہ اور مشقت کی ضرورت ہے اسے کیسے برداشت کرے گا، یہ مطلب ہے بیعت ہونے کا کہ اپنے باطن کی اصلاح ہو جائے، اپنا تعلق دل کا اللہ سے جڑ جائے، اپنا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے، اپنے فکریں پروردگار سے متعلق ہو جائیں اور دل میں اللہ کی اللہ کے حبیب کی محبت آ جائے اور اللہ کے نزدیکی اور ان کے اسرار و رموز حاصل ہوں، یہ مقصد کے لیے ہے، اور بعض لوگوں کے پاس تو وہ ظاہر کو درست کرنے کی نیت بھی نہیں رہتی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے اگر تعلق رکھے کسی بزرگ سے تو وقتاً فوقتاً حوالہ دے دی کہ میں آپ کا مرید ہوں، دعا کرا لینے میں آسانی ہوں گی، ان پہ دم کرا دیں گے، ان سے دعا پڑھا لیں گے، ٹھیک ہے اعتقاد ہے، دعا کروا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے نا، دکان چل جائے، مکان جم جائے، جی بچیوں کی شادی ہو جائیں، بچے روزگار سے لگ جائیں، کامیابی امتحان میں مل جائے، ویزا آ جائے، ظاہر ہے یہ تو مقاصد میں نہیں رہنا چاہیے، قاصد میں تو یہ ہے کہ آدمی کی دین کی حقیقت آدمی کے اندرون میں ہے، اور جب نیت اتنی بہتر ہوگی تو اسی اعتبار سے آدمی اقدام بھی شروع کرے گا. جب آدمی کسی چیز کے بارے میں دل میں تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جس جس قسم کے کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کرنے لگتا، نہیں کرنے لگتا. آپ کو مثال کے طور پر پاسپورٹ حاصل کرنا ہے، ایک آپ نے ارادہ کر لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو جاننے والے بتاتے ہیں کہ پہلے تو تمہارا برتھ سرٹیفکیٹ دکھانا. بہت اچھا. تمہارا راشن کارڈ کی ایک کاپی لو. بہت اچھا. کسی گریجویٹ سے تم یہاں کے ہیں بول کے تصدیق نامہ لو. بہت اچھا. تم کسی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں، تمہارا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تعلیم کا تو وہ لگاؤ گے. تو بہت اچھا. گھر کا پتہ لکھنا، اس کے اوپر پورا صاف لکھنا الگ الگ حرفوں میں. تو بہت اچھا. پھر کیا کرنا؟ فلانی جگہ جانا، وہاں جا کے دینا. فلانی جگہ جانے میں بھی فلانے دن جانا، فلانے ٹائم جانا. پرانے دن جانے، پرانے ٹائم جانے. اب وہاں جانے کے بعد میں دیکھے کہ 100-200 کی لائن ہے، بولے کیا کرنا؟ ٹھہرنا. لائن نہ ٹھہرے، 2-2 گھنٹے ٹھہر کے درخواست دے دی اپنا انگوٹھے کا نشان، وہاں کی نئی تصویر. سو چیزوں کی تکمیل کے بعد پیسے بھی ہونا، پیسے بھی لو. یہی میں جانا کیا بولتا ہوں، سلپ لے لیتا جاؤ گے جو نہ پاسپورٹ پر. ایک مہینے کے بعد بہت اچھا. اب دیکھ کے آنے کے بعد میں بھی انکوائری ہوتی معلوم ہوتا ہے کہ تم پرانے ہفتے میں پرانے پرانے دن آنے کی توقع ہے، وہ دنوں میں گھر میں رہنے کی کوشش. آتا کیا ہے؟ آیا اور پوچھا میں نہیں رہا تو کیسا؟ دائیں والے کو بائیں والے کو بول کے رکھتا، ذرا انہیں آیا اور پوچھا یہاں رہتا ہوں کیا؟ میں بولتا ذرا تم بھی رہنا، ذرا تم بھی بولنا. اب ایک ارادہ اس نے پاسپورٹ بنانے کا کیا، اس کے پیچھے یہ 25 پاپڑ بیلنے کی ضرورت پڑ رہی. بیل رہا کہ نہیں بیل رہا؟ اب ہم نے اپنے باطن کو سدھارنے کا ارادہ کیا، اب اس کے واسطے یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملات کرو، یہی عمل کرو، 24 گھنٹے کا یہ نظام بناؤ، مجلسوں میں آؤ، یہ تعلیم کو دوہراؤ، یہ چیزوں سے بچو، نفس کی ایسی مخالفت کرو، ذکر الہی اس انداز سے کرو، مسلسل آتے اور جاتے رہو، اپنے حالات سناتے رہو، اپنی کمزوریاں بتلاتے رہو، جو علاج دیا جائے اس کو کرتے رہو، عبادات کا بوجھ اپنے آپ پر ڈالو. مسلسل جو بولتے رہتے ہیں، اگر اس کا مقصد صحیح ہے، نیت صحیح ہے، تو یہ سب کچھ کریں گا نہیں کریں گا؟ جیسے وہ سارے کام کرنے کے نتیجے میں اسے پاسپورٹ مل سکتا ہے، ایسے ہی یہ سارے کام کرنے والے کو انشاءاللہ وہ عزیز پروردگار اس کے بعد ان کو اچھا بنا ہی دے. مگر کرنا چاہیے. جو دیکھو نہیں ہو سکتا اگر بولتا ہے تو کیسا ہوگا؟ تھوڑی محنت، تھوڑی کوشش، تھوڑا مجاہدہ، تھوڑی مخالفت نفس، تھوڑا سا بوجھ برداشت کرنا، تھوڑی مشقت کو جھیلنا، انشاءاللہ العزیز اگر ایسا کریں گے تو پھر باطن کو سنوارنے میں مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ پھر راستہ کھول دیں گے. تربیت تو وہی کریں گے، تزکیہ تو وہی فرمائیں گے، اندرون کے بہتر تو وہی کریں گے، انہی کے ہاتھ میں. لیکن انہوں نے جو جو رابطہ جو قانون جو نظام بنایا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ بندے کو کچھ کام لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بندہ اخلاص کے ساتھ سچی طلب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کے واسطے راستہ کھول دیں. اب شعر کا مطلب آپ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ باطن اگر خراب ہو دنیا خراب ہے, ظاہر تیرا مثال گلستاں ہوا کہ کیا. اس واسطے وہ اپنے ظاہر پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں, شریعت کے مطابق سانچے میں ڈال لو, باطن کی طرف فکر شروع کر دو کہ صاحب میرے اندرون میں وہ صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں, اور وہ صفات سے میں اپنے آپ کو بچاؤں جو اللہ کے لسانوں کو ناپسند ہے. ان شاء اللہ العزیز اسی طرح کی تعلیمات کا دو روزہ ایک نظام 6 اور 7 کو ہوگا, بجائے 23 اور 20 کے 6 اور 7 کو محبوب نگر میں ہوگا, مدرسے الکوثر میں. وہ تاریخ آپ یاد رکھیں, حضرت کے انشاءاللہ العزیز فرزندان اور دیگر تربیت یافتہ افراد وہاں موجود ہوں گے, اور ان سے صبح سے لے کر شام تک سننے سنانے کا ایک نظام چلتا رہے گا 6 اور 7 تاریخ کو آنے والے مہینے کی, یعنی فروری کی 6 اور 7 کو ہفتہ اور اتوار کو 2 دن وہاں نظام ہے, سلسلے کا جوڑ ہے, فجر سے لے کر دوسرے دن کی عصر یا مغرب تک انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا. جن جن حضرات کو موقع ہو وہ بھرپور کوشش کریں اس بات کی کہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں, اور جو حضرات ایسے ہوں کہ اپنے ساتھ خواتین بلا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی سن لیں دین کی باتیں, ان کے واسطے بھی وہاں سننے کا نظم موجود ہے, وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا خیال رکھیں کہ عورتوں کو اگر لا رہے ہوں تو بچوں کا نظام ایسا بناؤ کہ یا تو وہ یہاں کسی کی نگرانی میں رہیں, اور اگر وہاں آ رہے ہوں تو ذرا عورتوں کو سننے کا موقع ملے. ابھی جب جلسے کا وہاں مشورہ ہوا تو یہی بات کہی گئی کہ شاید عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں ڈبے پونگے زیادہ لگائے گئے, لیکن عورتوں کو سنائی نہیں دیتا. وجہ معلوم کی گئی کہ کیا بات ہے, ایمپلیفائر خراب ہے, مائک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ماؤس پیس اچھا نہیں تھا, یا جو ڈبا لگایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, وہاں عورتوں کا بچوں کا شور اتنا ہوتا ہے کہ ان کی آوازیں یہ پونگوں کی آوازوں پر بھاری بات کرتی ہیں. ریخ صاحب نے تجویز کی اور یوں کہا کہ صاحب ہر آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ ذرا بات کرنے والوں کو خاموش بٹھائے, کم از کم اس کا پابند بناؤ. تو دوسرے صاحب بولے ہر ایک کی بیوی بولے گی تم خاموش بیٹھو, تم خاموش بیٹھو, پھر وہی بیٹھو. اس لیے ذرا اس کا نظم ہوگی, عورتوں کو بہنوں کو دین کی بات سننے کا موقع بہت کم ملتا ہے. اگر ایسا کوئی موقع ملے تو ایک سوئی کے ساتھ وہ لوگ سن سکیں. بہرحال ہمارے مقرر محافظ ارشد صاحب نے ایک نظم سنائی, تو اس میں سے ایک شعر کے بارے میں ضرور کرنے کا خیال آیا, تو اس موقع پر سنایا جائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت کی اس تعلیم کو سینے سے پورے خلوص کے ساتھ لگانے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کی بہترین تربیت فرمائے. اللهم لك الحمد كله ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك محمدا على حبيبك خير الخلق في الدنيا. اللهم انا نسالك الهدى والتوفيق والغنى. ربنا اهدنا نفوسنا تقواها وزكينا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين جو علماء حضرات ہیں, میرے پاس ہیں علماء.